الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. قابل احترام دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کی جو زندگی بنائی ہے وہ اس انداز سے ہے کہ کبھی یا تو انسان پر نعمتوں کا سلسلہ ہوتا ہے تو کبھی آزمائشوں کا سلسلہ ہوتا ہے. اس دنیا کے اندر انسان کا انداز اللہ نے اس طریقے پر رکھا ہے، یا تو اس کا کبھی نعمتوں سے واسطہ پڑتا ہے یا کبھی آزمائشوں سے واسطہ پڑتا ہے. دو چیزیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ساتھ ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ صبر اور شکر یہ دو سواریاں ہیں، صبر اور شکر دو سواریاں ہیں. اگر یہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ اللہ تعالی مجھے ان دو میں سے کسی پہ بھی سوار کرا دے، کیونکہ ان دونوں کی منزل ایک ہی ہے، اللہ ہے، جنت ہے، آخرت ہے. اس لیے کہ جہاں انسان شکر کے راستے سے اللہ تک پہنچتا ہے، صبر کے راستے سے بھی اللہ تک پہنچتا ہے. کیسی حکمت کی، کیسی پیاری مثال دی. یہ سواری ہے اور سوار شاکر ہے، سوار کبھی صابر ہے، اور وہ سواری شکر کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اللہ تک، آخرت تک، جنت تک جا رہی ہے. اسی لیے ایمان جو ہے، ایمان کی دو صفت ہیں. ایمان کی کئی صفات ہیں، اس میں سے دو صفت یہ ہیں، صبر ہے، شکر ہے. اور ایمان اللہ تعالی کی طرف سے مطالبہ ہے کہ انسان ہمارے پاس آئے تو وہ کمال ایمان لے کر آئے، اور کمال ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ایمانی صفات وہ اپنے اندر حاصل کرے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو دنیا میں یہ پورا موقع دیں گے کہ وہ صفت حاصل کرے. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی انسان، ہاں، مطلب یہ ہے کہ ہر انسان پر شکر کے حالات لائیں گے تاکہ وہ شکر کی صفت حاصل کرے. ہر انسان پر صبر کے آزمائش ڈالی جائے گی تاکہ صبر کے حالات ڈالے جائیں، وہ صبر سیکھے. اس لیے کہ جہاں شکر کے ذریعے سے وہ اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، صبر کے ذریعے سے بھی ایمان مکمل ہوتا ہے. تو لہذا دونوں چیزیں ایک مسلمان کے لیے نعمت ہیں، کہ صبر بھی نعمت ہے، شکر بھی نعمت ہے، کہ بندہ شکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچتا ہے. بندہ صبر کے آزمائشیں جب اس پر آتی ہیں تو ان آزمائشوں کے راستے سے بھی. اسی لیے انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ میں کس حال میں میری زندگی گزر رہی ہے، اور دونوں میں سے ایک حال ہونا ضروری ہے، اور وہ اس کا امتحان ہے. شکر میں ہے تو نعمتوں کا اعتراف. محدثین نے حدیث کی کتاب میں ایک مستقل باب ہی لکھا، چیپٹر، الاعتراف بالنعمہ، نعمتوں کا اعتراف. بندہ کرنا سیکھے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ ہم نے یہ یہ نعمت آسمان بنائے, زمین بنائے, تمہارے لیے ہوائیں اور بادلوں کو چلایا, مختلف نعمتوں کو آخر میں فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, بہت سی نعمتیں ہم نے تمہیں دی, وہ نعمتیں جو تم نے مانگی بھی نہیں اور وہ نعمتیں بھی ہم تمہیں دیتے ہیں جو تم ہم سے سوال کرتے ہو, اتنی نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے. اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ, یقیناً انسان ظلوم ہے. ظلوم ایک ہے ظالم, ایک ہے ظلوم. ظالم کہتے ہیں زیادتی کرنے والا, ظلوم کہتے ہیں بہت زیادہ زیادتی کرنے والا کہ نعمتوں میں رہ کر منعم کو بھول جائے, نعمتوں میں رہ کر منعم کو بھول جائے, یہ زیادتی ہے. اسی لیے ایک حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنے ان کے شیخ جو ہے ہم سے پوچھا کہ میں شکر, شکر کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے بڑا آسان جواب دیا, شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس نعمت کو اللہ کی فرما برداری میں لگانا. کہا اتنا اچھا جواب تم نے کہاں سے سیکھا؟ کہا حضرت آپ کی صحبت میں رہ کے سیکھا. بڑے خوش ہو گئے کہ انسان جو ہے نعمتوں کو پہچانتا ہے لیکن نعمتوں کو پہچانتا ہے لیکن نعمت دینے والے کو نہیں پہچانتا. اور کفار کہتے ہیں, کفر کہتے ہیں ناقدری کو, کفار کہتے ہیں بہت زیادہ ناقدرہ ہے, بہت زیادہ ناقدرہ. سورہ عادیات میں اللہ نے بتایا نا ان الانسان لربہ لکنود, یقینا انسان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرہ ہے. کنود, کنود کہتے ہیں نعمتیں کھا رہا ہے, استعمال کر رہا ہے لیکن منعم کو ہی بھول گیا, منعم کو ہی بھول گیا. بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں حضرت میاں جی اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت بہت بیمار تھے, بخار شدید قسم کا, تو کچھ حضرات ان کی عیادت کے لیے پہنچے. پوچھا بھائی حضرت کیسے ہیں, خیریت سے ہیں, طبیعت کیسی ہے؟ تو حضرت نے سب سے پہلے کیا کہا, الحمدللہ اللہ نے آنکھ صحیح سلامت رکھی, اللہ نے کان صحیح سلامت رکھا, اللہ نے زبان صحیح سلامت رکھی, اللہ نے دماغ بھی صحیح سالم رکھا, اللہ نے ہاتھ اور پیر اور جسم کے اعضاء, ساری نعمتیں جو کچھ تھی وہ انہوں نے بیان کرنی شروع کی. کہا تھوڑی سی بخار ہے, جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا ذکر سب سے پہلے فرمایا اور فرما کر آخر میں کہیں ہاں تھوڑی سی بخار ہے. فرمایا یہ نبوت کا طریقہ ہے, یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم ہے کہ انسان پر جب آزمائش آتی ہے تو انسان اللہ کی نعمتوں کو ڈھونڈے اور تلاش کرے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر کیسی زبردست آزمائش, ایک روایت کے مطابق 40 سال, ایک روایت کے مطابق 70 سال اپنے والد سے جدا رہے, جدائی کا صدمہ کہ اپنے والد سے جدا رہے 40 سال کا عرصہ, اور پھر یہ 40 سال کا عرصہ بھی مشقتوں میں, کہیں جو ہے کنویں میں ڈالا گیا, کہیں بازار میں غلام بنا کر بیچ رہے ہیں, کہیں اللہ اکبر ان پر جو ہے نا تہمت لگائی جا رہی ہے, یہ 40 سالہ عرصے میں یہ سب ہو رہا ہے. اور جب موقع آیا 40 سال بعد والد سے ملنے کا, اور پھر اللہ نے انہیں وہ وہاں کی بادشاہت اور وہاں کا عہدہ اللہ نے جب انہیں دیا, تو سورہ یوسف کے آخری آیتوں میں انہوں نے کیسے اللہ کو یاد کیا. انہوں نے کیا, وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. اوپر سے خوب اللہ کی تعریفیں بیان کی کہ میرا رب جس نے مجھے جو ہے نا یہ بادشاہت عطا فرمائی, نبوت کا علم عطا فرمایا, حکمت اور تعبیر کا علم عطا فرمایا, اور میرے والدین سے مجھے ملایا, بھائیوں سے مجھے ملایا, ساری نعمتیں بیان کرنے کے بعد اور آخری میں ایک ہی جملہ کہا, میرے رب کا شکر ہے کہ اس نے مجھے جیل سے بھی نکال دیا, اور شیطان جو ہمارے بھائیوں کے درمیان اور ہمارے درمیان عداوت جو پیدا کر دیا اس سے بھی نکال دیا. دو ہی جملے اپنی تکلیفوں کے, 40 سال کی مشقتوں کا دو جملوں میں ذکر کر کے ختم کر دیا. اندازہ لگا ہے. 40 سال کی مشقتیں دو جملوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اندر تلاش کرے. وہ استعداد کیا ہے, بندے کو اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر قابو پانے کی, صبر کرنے کی اور اس کے فیصلوں پر راضی ہونے کی استعداد اس کے دل میں پیدا ہوتی. یہ ایمان کی صفت ہے دوستو, اس کو آدمی سیکھے پھر بندہ کیا ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مزہ عطا فرماتے ہیں. سب سے پہلی چیز نعمتوں کا اعتراف, جیسے میں عرض کر رہا, اور اس کے ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا صحابہ اکرام کو کہ 3 ایسے شخص تھے بنی اسرائیل میں جو بہت ہی تنگدستی میں اور پریشانیوں میں تھے, اور مزید اس پر یہ کہ ان پر بیماری بھی تھی. ایک تھا اقرع, ایک تھا ابرص, ایک تھا اعمى. اقرع کہتے ہیں جس کے سر پہ بال ہی نہیں, ابرص کہتے ہیں جس کو جزام اور کھوڑ کی بیماری لگ چکی تھی, اور ایک تھا جس کو جو اندھا تھا, اعمى تھا. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے, لکھا ہے کہ فَأَرَادَ أَن يَبْتَلِيَهُ, اللہ تبارک و تعالی نے امتحان لینا چاہا. اب تک تھی کیسی, کس سواری میں سوار تھے؟ صبر کی سواری میں سوار تھے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آئیں, اب اللہ تعالیٰ انہیں شکر کی سواری میں سوار کرنا چاہ رہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی نعمت دیتے ہیں اور اس نعمت کے دینے کے بعد جب وہ نعمت واپس لیتے ہیں, لینے پر پھر اسے صبر کی جو دولت دیتے ہیں, یہ دولت پہلی دولت سے زیادہ قیمتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ صبر پر, آزمائشوں کے برداشت کرنے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے پر جو ترقی, جو انعامات ان بندوں کو ملتے ہیں, وہ شکر پر بھی نہیں ملتے, شکر پر بھی نہیں ملتے. تو اللہ تعالی کی طرف سے اب آزمائش ہوئی, ایک فرشتہ انسان کی شکل میں ان کے پاس پہنچا. پہنچ کر پوچھنے لگا, بھئی خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں بھئی. اچھا بتاؤ, میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں, تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا, خواہش کیا ہے؟ بس میری تو خواہش ہے کہ میرے پاس ایک ایسی بیماری ہے جس سے لوگ دور بھاگ رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میرے جلد کی بیماری ختم ہو جائے. اچھا, فَمَسَحَهُ, بس اللہ کے حکم سے اس فرشتے نے اس انسان پر ہاتھ پھیرا, اس آدمی پر. وہ انسان خوبصورت, ساری اس کی بیماری دور. اور تمہاری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگے, اور کیا خواہش ہے؟ کہنے لگے, تمہیں مالوں میں سب سے بہترین مال کون سا پسند؟ کہا, مجھے مالوں میں سب سے بہترین مال اونٹ پسند ہے. چنانچہ ایک اونٹ اس کے حوالے کیا, بارک اللہ فی, اللہ اس مال میں برکت دے. چلا پھر اس دوسرے آدمی کے پاس جس کے سر پہ بال نہیں, اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ, بھئی تمہاری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگے, میں سر پہ بال چاہیے. $10,000 آدمی لگاتا ہے سر پہ بال نکالنے کے لیے, کہ کسی طرح بال نکل آئے. بس اس نے فاما سا ہاتھ پھیرا سر پہ, جیسے ہی سر پہ ہاتھ پھیرا تو بال نکل آئے. اللہ کی قدرت ہے. اور تیری خواہش کیا ہے؟ مالوں میں سب سے بہترین مال کون سا پسند؟ میں 10,000 اس لیے کروں, ایک صاحب ہیں 10,000 خرچ کر کے انہوں نے بال اگوائے. تو اس نے جو ہے بس اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا تو بال نکل آئے, اور کہا مالوں میں سب سے بہترین مال گائے پسند ہے, ایک گائے حوالے کی, برکت کی دعا کی, وہاں سے بھی نکلا. تیسرے آدمی کے پاس پہنچا, اور تیسرا جو آدمی اندھا تھا, نابینا, تو اس نے کہا, مجھے تو سب کچھ ہے میرے پاس لیکن دیکھ نہیں سکتا. چنانچہ اس نے اللہ کے حکم سے مسح کیا اس کی آنکھوں پر, پھیرا ہاتھ تو آنکھوں میں بینائی آئی, اور اس سے پوچھا مال کون سا پسند؟ اس نے کہا بکری, ایک بکری حوالے کی, برکت کی دعا کی. اب اللہ تبارک و تعالی شکر کی سواری پہ سوار کرنا چاہ رہے تھے, اب ان کے مالوں میں اتنا اضافہ ہوا, ادھر اونٹوں کی تعداد, ادھر بکریوں کی تعداد, ادھر گائے کی بڑھ رہی, اس لیے کہ اس زمانے میں وہی مال تھا. ایک عرصے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی کا نظام بدلا, اللہ تبارک و تعالی ان کا امتحان لینا چاہ رہے تھے. ایک اسی فرشتے کو انسان کی شکل میں ضرورت مند بنا کر اس آدمی کے پاس بھیجا. جو آدمی کون تھا؟ ابرس تھا، جس کے چمڑے پر، جلد پر بیماری تھی، اور آیا کہنے لگا، بھائی میں مسافر ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، مجھے ایک سواری تم دے دو، کچھ مال مجھے چاہیے، میں بہت ضرورت مند ہوں. اس نے کہا، الحقوق کثیرہ، میں نہیں دے سکتا، میں تو بہت جگہ دیتا ہوں، بہت لوگوں کے حقوق میرے اوپر ہیں. تو اس نے پوچھا، میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم وہی تو نہیں جس کے جلد پر بیماری تھی، ابرس تھا؟ کہنے لگے، نہیں نہیں، تم کسی غلط آدمی کے پاس پہنچے ہو، یہ مال میرے خاندان کا ہے، آبا و اجداد کی دولت ہے یہ. پہلی حالت بھولی اس نے، اور اس نے فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں پہلی حالت پر لوٹا ہے. یہ کہہ کے وہاں سے چلا گیا، دوسرے آدمی کے پاس پہنچا. دوسرے آدمی کے سامنے اس نے یہی درخواست پیش کی کہ میں محتاج، ضرورت مند ہوں، مسافر ہوں، مجھے ایک گائے دے دو، گزارا میرا ہو جائے، کچھ مال دے دو. کہنے لگے، نہیں ہو سکتا، الحقوق کثیرہ، میں تو بہت لوگوں کو دیتا ہوں، تمہیں دے نہیں سکتا. تو پھر اس نے کہا، میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم وہی تو نہیں جس کے سر پہ بال نہیں تھے؟ کہنے لگے، نہیں، میں تو خاندانی، میں تو خوبصورت ہوں پہلے سے. اس نے بھی انکار کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسرے آدمی کے فرمایا، وہ فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس جب پہنچا اور اس نے جب مطالبہ کیا، تو اس نے فوراً اسے گھر لے گیا، بٹھایا، کھلایا، پلایا، کہا، دیکھو ایک زمانے میں بھی تم جیسا تھا. اللہ نے مجھے آنکھوں میں بینائی دی، اللہ نے مال دیا، اس مال میں برکت دی، یہ وادی ہے، اس میں بکریاں ہیں، جتنی چاہیں لے کے چلو. وہ کہتا ہے، نہیں، مجھے نہیں چاہیے، میں فرشتہ ہوں، انسان کی شکل میں بھیجا گیا ہوں، انسان کی شکل میں بھیجا گیا ہوں. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان فرشتے کو دیکھ سکتا ہے، اصلی حالت میں نہیں بلکہ انسانی شکل میں. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. چنانچہ فوراً اب اللہ کا نظام ایسا بدلا کہ کچھ ہی دنوں میں، اس لیے کہ وہ مالک الملک ہے، جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے، جس سے چاہے لے لے، جس طرح وہ دینے کے راستے جانتا ہے، لینے کے راستے بھی جانتا ہے. اب ایسے نظام کے پورا کا پورا، اسی لیے اس حدیث کے اوپر یہ عنوان لکھا ہے، الاعتراف بالنعمہ، نعمتوں کا اعتراف کرنا آدمی کی نعمتوں کی حفاظت کا سبب ہے. جہاں آدمی اپنی پچھلی حالت کو بھولا، اپنے اور اپنے آپ کو بھول گیا، منعم اور محسن کو بھول گیا، پھر سارا کا سارا. تو کبھی اللہ تبارک و تعالی شکر کی سواری پہ سوار کراتے ہیں، کبھی صبر کی سواری پہ سوار کراتے ہیں. منزلیں دونوں کی ایک ہیں، لیکن کون پہنچے گا؟ جو اس موقع پر اللہ کو یاد رکھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عام فرمایا ایک مرتبہ، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے پر آزمائش بھیجتے ہیں اور وہ بندہ اللہ تعالی سے یوں کہتا ہے، اے اللہ، اس تکلیف اور اس آزمائش کا اجر مجھے عطا فرما اور اس کا بہترین بدلہ مجھے عطا فرما، یہ دو جملے، اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تین باتیں جب کوئی کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس سے بہترین چیز عطا فرماتے ہیں، کوئی بھی آزمائش. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ بات مجھے پہنچی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میں ارد گرد دیکھتی کہ ابو سلمہ اس سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا. ایک طرف اللہ کے نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک طرف میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے علم میں، میرے مشاہدے میں، میں ابو سلمہ جو میرے شوہر تھے اس سے بہتر کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن میں اللہ کے نبی کی بات پر یقین کر کے اس دعا کو پڑھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام میرے پاس بھیجا. کیسے؟ آزمائش کے لمحات میں بندہ اللہ سے صبر کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو، اللہ کا ایسے نظام چلتا ہے دوستو، یہ نظام اللہ کا چلتا ہے ایسے. بشرطے کہ بندہ اپنے زندگی کے ان لمحات میں جس میں وہ صبر کی سواری پہ سوار ہو. ایک تو ہے صبر, صبر پہلا درجہ ہے, جھیل رہا ہے. دوسرا درجہ رضا ہے, رضا کے معنی کیا ہے؟ خوشی. ایک تو جھیلنا, ایک تو خوشی, کیا ہے؟ یہی میرے لیے بہتر ہے. یہ جو حالت اللہ نے مجھے رکھی ہے یہی میرے لیے بہتر ہے. ایک ہے صبر, ایک ہے رضا. یہ دونوں ایمان کی خوبیاں ہیں جس سے انسان آگے ترقی کرتا ہے. لیکن بعض مرتبہ دین کی کم فہمی کی وجہ سے آدمی کیا ہے, آدمی کی سوچ غلط ہو جاتی ہے, آدمی کا فکر, آدمی کا دین غلط ہو جاتا ہے. زبان سے کہتا ہے بھئی یہ کیسے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ سب کیا ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں پھر بھی یہ مصیبتیں, میں روزہ رکھتا ہوں پھر بھی, صدقہ دے رہا ہوں پھر بھی میرے ساتھ یہ تنگیاں, یہ پریشانیاں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کتنا عجیب بات ہے, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال جو کتاب لکھی ہے, بعض مرتبہ آدمی سمجھتا ہے کہ آدمی جو ہے نا ہر ایک کو اپنے جیسا سمجھتا ہے. حضرت شیخ کا حدیث میں ایسا مقام ہے, موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث کی کتاب ہے نا, اس پر حضرت نے جو شرح لکھی ہے, اوجز المسالک, اوجز المسالک تقریباً 20 جلدوں میں ہے, میرے پاس ہے. فقہ مالکی کے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر اس سے اچھی شرح کوئی نہیں. ایسا محدث, ایسے محدث, اور انہوں نے فضائل اعمال لکھی, اور ہم کہتے ہیں اس میں جو ہے نا ایسی ویسی حدیث ہے. یعنی کس کی کتاب ہے, کیا ہے, آدمی سوچے تو صحیح. چھوڑے, وہ صاحب عنوان نہیں ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اپنی پریشانیاں, اپنی تکلیفیں حضرت سے کہنے لگا. کہتے کہتے ایک ایسا جملہ, حالانکہ وہ جملہ معاشرے کا چلتا پھرتا جملہ ہے, ہماری زبانوں پر بھی زندہ ہے. کیا جملہ؟ حضرت میں نمازیں پڑھتا ہوں پھر نہ کسی پر ظلم کیا, نہ کسی پر زیادتی کی, پھر بھی یہ پریشانی ہے, پھر بھی یہ مصیبتیں. میں نے تو آج تک کوئی غلطی تو نہیں کی. اللہ اکبر, کتنا بڑا جملہ. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بس کی دو جواب دے, دو ایسے جواب حضرت نے دیے. سب سے پہلی بات فرمائی, دیکھو یہ دعویٰ ہے, میں نے کوئی زیادتی نہیں کی, یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. مجھ سے غلطی نہیں ہوئی, یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. کیونکہ غلطی جو ہے نا بھول دونوں سے ہوئی, شیطان سے بھی ہوئی اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہوئی. آدم علیہ السلام نے اپنی بھول کا اپنے ذمے لے لیا, اللہ نے خلافت کا تاج سر پہ پہنا دیا. شیطان اپنی بھول, اپنی غلطی خود تعویل کرنے لگا, تعویل ٹھیک ہے تو نکل جا ہمارے دربار سے. تو آدمی کی آدمیت اور انسان کی انسانیت اسی میں ہے کہ وہ آدمی اپنی غلطی کا اقرار کرے. پتہ نہیں جانے انجانے کتنی غلطیاں, کتنی زیادتیاں انسان کرتا ہے جس کو زیادتی سمجھتا ہی نہیں. غیبت کے عنوان پر کتنا ظلم ہو رہا, حسد کے عنوان پر کتنا ظلم ہو رہا ہے. آدمی سوچتا ہے کہ میں نے کوئی زیادتی کی نہیں. نبی یعنی معصوم ہے نبی. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی یہ بات ہے, اے اللہ اگر میں نے کسی پر زیادتی کی ہو تو اس کو بدلہ دے کر راضی کر دے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں جملہ ہے. یعنی آپ کوئی زیادتی کر سکتے ہیں؟ نبی تو انصاف لے کر آتے ہیں, عادل لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے. لیکن یہ امت کو سکھا رہے ہیں. سب سے پہلی دعا کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا. سب سے پہلی انسان کی سب سے پہلی دعا, سب سے پہلے نبی, سب سے پہلے انسان, ان کی دعا کیا ہے؟ اے اللہ میں نے زیادتی کی. کیا زیادتی کی بھائی؟ اگر اس زیادتی کی وجہ سے اگر کوئی پکڑ آ رہی ہے, کوئی آزمائش آ رہی ہے, پھر اس آزمائش فوراً یہ احساس پیدا ہو اس کے ذریعے سے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. ایک صحابی جو ہے نا چل رہے تھے, ٹکر لگی پیشانی میں سے, چوٹ پیشانی پر چوٹ لگی, خون نکلا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا عمل خراب ہوا, میری نگاہ غلط جگہ پڑی جس کی وجہ سے چوٹ لگ گئی. آپ نے بڑا عجیب جملہ آپ نے فرمایا, فرمایا دیکھیں لکھ کے رکھ لیں کتنی پیاری بات ہے معلوم, اذا اراد اللہ بعبد خيرا عجل له العقوبة. اذا اراد اللہ, جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں, بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں, عجل له العقوبة, فوراً تنبیہ کر دیتے ہیں. فوراً تنبیہ ہونا یہ رحمت ہے, فوراً تنبیہ کا ہو جانا یہ رحمت ہے. ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے, کس لیے؟ سردی ہے, زکام ہے, گیا کسی ایک مسئلے میں اور ڈاکٹر نے تشخیص کر کے کوئی بڑا مسئلہ پکڑا اور فوراً شام تک اس کا آپریشن ہو گیا تو کیا ہے, آدمی اس کا اسے محسن سمجھتا نہیں, سمجھتا خیر خواہ سمجھتا نہیں, ارے بھائی میں تو اس کو نزلہ زکام سمجھ رہا تھا, کچھ سر میں درد سمجھ رہا تھا لیکن کچھ اور نکلا, اور شام تک اپنے کتنا حالانکہ کٹا سب کچھ ہوا, آپریشن ہو رہا ہے, پیسے دے رہا, سب کچھ ہو رہا ہے لیکن نہیں. اذا اراد اللہ عبدا خيرا عجل له العقوبة, اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا بھلائی کا, جہاں نمازوں میں کوتاہی ہوئی فوراً آزمائش, جہاں حق تلفی ہوئی فوراً آزمائش, جہاں معاملات میں گڑبڑ ہوئی فوراً آزمائش, کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے خیر ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں, توبہ کریں, استغفار کریں. جہاں نمازیں چھوٹی اور مال بڑھ رہا, جہاں حق تلفیاں ہو رہی ہیں اور دنیا فراوانی کے ساتھ آ رہی ہے, یہ ڈرنے کی چیز ہے. اس کو قرآن کہتا ہے یہ استدراج ہے, یہ مہلت ہے, مہلت. اللہ بہت ڈھیل دیتے ہیں, اتنی ڈھیل, یہ ڈھیل پکڑنے کے لیے دیتے ہیں, خوش ہو کے نہیں دے رہے, یہ ڈھیل پکڑنے کے لیے دے رہے ہیں. جیسے چوہے کو پکڑتے نہیں, کیسے کھلا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, کھلا رہے, پھر جا کے آخر میں پکڑتے ہیں اس کو. اور آدمی کہے بھائی واہ واہ کتنی اچھی چیز ہے, کیسے؟ اسی لیے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, اربع من, چار باتیں ہیں, چار باتیں. اللہ اکبر, یہ جو جملہ زبان سے نکل رہا, میں جو ابھی کہا کہ کیا غلطی ہوئی, پتہ نہیں ہم سے, پتہ نہیں ہم سے کیا غلطی ہوئی, پتہ نہیں کیا غلطی, یعنی ہمیں پتہ ہے مجھ سے زیادہ ہمارے میری تنہائی کو کون جانتا ہے, پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوئی. یہ ایک پس پردہ آدمی یہ کہہ رہا ہے میں تو معصوم ہوں, زیادتی اوپر سے ہو رہی ہے. نہیں دوستو, ہمیں تو کیسی دعائیں سکھائی گئیں, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, اے اللہ بھول, بھول سے بھی, گناہ کو گناہ سمجھ کر یا گناہ کو گناہ نہ سمجھ کر بھی ہم نے اگر کوئی کیا ہے وہ بھی ہم تجھ سے معافی مانگ. بعض مرتبہ ہم کسی کام کو کر رہے ہیں لیکن وہ گناہ ہم نہیں سمجھ رہے, کیا آسمان والے پروردگار کے پاس وہ کیا گناہ نہیں ہے؟ اور آدمی کہے, اصل میں بات یہ ہے کہ ہم سب جو ہے آدمی کا مزاج کیا بنا ہے, اپنے دین پر آدمی مطمئن ہے, آدمی اپنے دین پر مطمئن ہے. مطمئن کیوں ہے؟ اس لیے کہ معاشرے کی بے دینی کو دیکھ کر آدمی اپنے دین پر مطمئن ہو چکا ہے. معاشرے کی بے دینی کو دیکھ کر, بھئی وہ نماز نہیں پڑھ رہا میں تو نماز پڑھ رہا ہوں, بھئی وہ تو فلاں کام کر رہا ہے میں تو اتنا تو ٹھیک ہوں. معاشرے کی بے دینی کو دیکھ کر ہم اپنے دین پر مطمئن, حالانکہ دین کا معیار قرآن و سنت کے دین کو دیکھ کر ہونا چاہیے. حضرات صحابہ کرام نے اپنے دین کو انہوں نے قرآن و سنت والے دین سے دیکھا, اس کی روشنی میں اپنا دین دیکھا, ایسا نہیں کہ معاشرے کے دین سے اپنا دین ملایا, ایسا نہیں. کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے امت مسلمہ میں جن کو لقب ملا امیر المومنین؟ کسی کو نہیں ملا, سب سے پہلے ملا امیر المومنین. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین ملا, لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی پاکیزہ سوچ تھی اللہ اکبر کہ قرآن ان کی سوچ پر 21 مقامات پر ان کی سوچ کے مطابق اترا. جو حضرت عمر نے سوچا وہ قرآن کی شکل میں وہ آیتیں بن کے اتر رہی, کیسی ان کی اعلیٰ پاکیزہ سوچ تھی. اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت حذیفہ سے, بتاؤ میرا نام منافقوں کی لسٹ میں تو نہیں؟ یہ کوئی شاعری ہے, یہ کوئی لفاظی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں پرندہ ہوتا, کاش میں جو ہے درخت کی ٹہنی ہوتی، کاش میں. یہ کیا ہے؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور سنت، قرآن اور سنت والا جو دین ہے، جو تقویٰ ہے اللہ، اس کی روشنی میں وہ اپنے تقوی کا، اپنے ایمان کا، اپنے دین کا وہ معیار دیکھ رہے ہیں، اور اس پر انہیں، ان کو اپنا، اپنے ایمان میں جو ہے نا کیا نظر آ رہا ہے؟ نفاق نظر آ رہا ہے. یہ حضرات صحابہ اکرام کے مثال. جب بندہ، جب آدمی قرآن سے، سنت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے اپنا ایمان دیکھے گا، پھر کیا کہے گا؟ اللہ، میں تو بڑا گنہگار، میں تو سیاہ کار، میں تو سر سے لے کر پیر تک کتنا مجرم ہوں. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی. حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں، کسی نے اوپر سے کیا کیا؟ گاربیج پھینکا، اور وہ گاربیج ان کے اوپر اڑ گیا. فوراً کیا کہنے لگے؟ میں تو اس قابل تھا کہ آگ برستے، یہ شکر ہے کہ گاربیج پڑا. کہہ کے نکل گئے. حضرت سری سختی، ان کے بارے میں کیسی کیسی باتیں ہم پڑھتے ہیں، ان کے حالات کیسے ہیں، ان کا مقام کتنا بڑا. کہ میں تو اس قابل تھا کہ اوپر سے آگ پڑتی، لیکن چلو شکر ہے گاربیج پڑا، نکل گئے. یہ ہے معیار. اسی لیے دوستو، حضرت شیخ کی ایک بات میں نے عرض کی کہ بندہ، یہ دعویٰ ہے بھائی، یہ دعویٰ ہے، کبھی یہ نہ کہے یہ میں تو سب کچھ ٹھیک ہوں، یہ پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں، فوراً آدمی اپنے قصوروں کو دیکھے، اللہ سے معافی مانگے، پھر اس کے قصور اسے زیادہ نظر آتے ہیں، آزمائشیں تھوڑی نظر آتی ہیں، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، توبہ کرے، استغفار کرے. یہ آزمائش اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے، یہ آزمائش اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنتی ہے. ورنہ دوستو، یہی آزمائش اللہ سے بدگمان اور اللہ سے دوری کا سبب بن جاتی ہے. اور پھر حضرت نے دوسری بات بڑی عجیب لکھی، فرمایا دیکھو، یہ جو آزمائشیں جو آتی ہیں، یہ مصیبتیں جو آتی ہیں، کبھی بھوک کی، کبھی فاقے کی، خوف کی شکل میں، یہ ضروری نہیں کہ گناہوں کی وجہ سے آئیں، یہ ضروری نہیں گناہوں کی وجہ سے آئیں، نہیں، بعض مرتبہ آدمی کے ترقی کے لیے آتی. وما اصابکم من مصیبت، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، جو مصیبتیں تم تک پہنچتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ کلیہ قاعدہ نہیں ہے، ہر جگہ پر، ہر جگہ فٹ کرنے کا یہ قاعدہ نہیں ہے. اگر یہ قاعدہ ہر جگہ فٹ کرنے کا ہے تو انبیاء علیہ السلام پر بھی آزمائشیں آئی، کیا نعوذ باللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے؟ ایوب علیہ السلام پر کیسے حالات آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی آزمائشیں آئیں، بھوک کے، بیماری کے. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار عام انسانوں کے مقابلے میں دگنا آتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب آپ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتے تو پانی گرم ہو جاتا. کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی تو دگنا ہے. آزمائش جتنی، اجر اتنا، آزمائش دوہری ہے، اجر بھی. ضروری نہیں ہے کہ گناہوں کی وجہ سے آئے، وہ تو ترقی درجات کے لیے. طائف کے میدان میں نوکیلے پتھر سے آپ کو جو ہے نا مارا گیا، ڈرایا گیا ہجرت کے موقع پر، خندق کے موقع پر ڈرایا گیا، اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اونچی اعلی مقدس جماعت صحابہ اکرام، اولئک الذین امتحن اللہ. قرآن پاک میں اللہ کہہ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے امتحان لیا، بدر کے میدان میں دشمنوں کے مقابلے میں، احد کے میدان میں تلواروں کے سائے میں، اور خندق کے موقع پر گھبراہٹ اور بھوک ڈال کر، اور حتیٰ کہ جب ہجرت، یہی تو معنی ہے ہجرت کا، ہجرت کے موقع پر وطن سے دور کرایا، گھروں سے دور کرایا، بھئی یہ دیکھو تو صحیح، دین کی محبت ان کے اندر ہے یا اپنے وطنوں کی محبت ان کے اندر. قلوبہم للتقویٰ، ان کے دلوں کے اندر اتنا تقویٰ اتر چکا تھا کہ وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے. کون کتنا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، انسانیت میں اللہ اکبر، ایسا خوش نصیب جس کے پاس نبی کی دو بیٹیاں نکاح میں آئیں، ایک ہی بات، نبی کی دو بیٹیاں، کیسے خوش نصیب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت رضوان کے موقع پر وہ مکہ گئے ہوئے تھے، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، کہا دیکھو بھائی یہاں بیعت ہو رہی ہے، عثمان تو ہے نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، پھر دو ہاتھ ہے، یہ عثمان بیعت کر رہے ہیں. اتنا بڑا مقام. خوشخبری ہو عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک دوست ایک ساتھی اور تم میرے دوست و ساتھی رہو گے. اتنا بڑا مقام. اور کیسی آزمائش، اتنی بڑی آزمائش، پانی بند کر رہے ہیں، کھانا بند کر رہے ہیں، 40 دن تک دشمن محاصرہ کیے ہوئے ہیں. آخری خطبہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چھت پہ کھڑے ہو کر کیا کہنے لگے، لوگوں تم مجھ پر پانی بند کر رہے ہو. جب مدینے میں مسلمان آئے تو پوچھا اللہ کے نبی نے، ہے بھائی تم میں سے کوئی مسلمانوں کے لیے کنویں کا پانی خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ میں وہ کنواں خرید کے میں نے وقف کیا اور تم وہ پانی مجھ سے روک رہے ہو. ہزاروں انسانوں کے گھروں کا کھانا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانے سے پورا ہوتا تھا، اور عثمان رضی اللہ عنہ پر 40 دن تک کھانا بند کیا گیا. اور حتیٰ کہ خطبہ دے رہے جمعہ میں اتار دیا گیا عین خطبے سے، اور جب گھر گئے بے ہوشی کی حالت میں اعلان کیا، آپ آئندہ مسجد میں بھی آپ آنے کی اجازت نہیں ہے. کس پر آ رہی ہے آزمائش؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، جن کا مقام، جن کی عزت، جن کی عظمت اتنی بڑی. سبحان اللہ. تو یہ آزمائش صحابہ پر آئی، یہ آزمائش اولیاء اکرام پر آئی، یہ آزمائش ائمہ پر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکل رہا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، جب وہاں کے اس وقت کے حکمرانوں سے ہاں میں ہاں نہیں ملائی تو حضرت کے ننگی پیٹ پر 70 کوڑے مارے گئے. امام ہیں پورے مدینے کے، امام دار الہجرہ، مدینے کے امام، اور نعوذ باللہ، اللہ اکبر، ان کو مدینے میں پورا رسوا کرنے کی کوشش کی، مدینے کی گلیوں میں رسوا کرنے کے لیے ان کو جو ہے نا گھمایا گیا. حضرت ایک ہی جملہ کہتے تھے، بھئی جو تم میں سے مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا میں مالک ابن انس ہوں، سن لو، کل بھی وہی فتویٰ دیتا تھا، آج بھی وہی فتویٰ دیتا ہوں میں، کل وہی اسلام کی بات، حق کی بات کہتا، آج بھی وہی حق کی بات، کوئی بھی لے لو، امام ابن تیمیہ، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. یہ ساری تاریخیں ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. کیوں؟ کہیں یہ ان کی ترقی کے لیے، ان کے درجات کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جیسے انسان جو ہے نا سونا اور چاندی کو لوہے میں آگ میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی چمک اور بڑھے، اس میں نکھار ہو، اس کے اندر کا جو گدلا پن ہے وہ دور ہو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں تاکہ ان کی اور چمک بڑھے. کیسی چمکے نہیں چمکے، نہیں چمکے. دنیا کی ایسی مقبولیت اللہ نے دی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد، دنیا کا 90% مسلمانوں کا، اس سے زیادہ طبقہ ایسا ہے جو ان کی تحقیق پر اعتماد کر کے اپنے آپ کو ان کی تقلید کرتا ہے. 10% ہے، اللہ ان کو صحیح سمجھ دے دے. 90% سے زیادہ طبقہ ہے جو ان کی فقہ پر، تحقیق پر ان کے اعتماد، پورا اعتماد کر کے. یہ قبولیت کی علامت ہے نہیں، یہ کہاں سے آئی، یہ کہاں سے چمک ان میں پیدا ہوئی؟ لیکن ان کی زندگیاں کیسی تھیں؟ حاسدین ان کے زمانے میں کیسے تھے؟ حکومت ان کے خلاف، عوام ان کے خلاف، اس وقت کے علماء بھی سب، لیکن جمے رہے. اسی لیے دوستو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضابطہ بتایا ہے، یہ آیتیں نہیں ہوتی تھی اگر آزمائشیں صرف گناہوں کی وجہ سے ہوتی، یہ آیتیں نہیں ہوتی تھی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. اسی لیے فرمایا صبر اور آزمائش، اس کی ابتدا کڑواہٹ سے لیکن اس کی انتہا شہد سے زیادہ مٹھاس ہے. اللہ تعالیٰ سے بندہ سیکھے. میں وہ حدیث، میں نے وہ کمپلیٹ نہیں کی، وہ حدیث بیان بات ختم کروں میں. چار باتیں ہیں، اربع من، چار باتیں ایسی ہیں جس آدمی کو اللہ دے دے، چار باتیں ایسی ہیں وہ اگر کسی انسان کو اگر وہ باتیں مل جائیں، دنیا اور دنیا کے اندر جتنا خیر ہے اس سے بہتر اس کو دولت مل گئی. ایک ہے قلبن شاکرن ولسانن ذاکرن وَبَدَنًا يَصْبِرُ عَلَيْهِ الْبَلَا، ایک ہے دل شکر کرنے والا، زبان ذکر کرنے والی، اور بدن یصبر علی البلاء، آزمائشوں پر، آزمائشوں کو، تکلیفوں کو جھیلنے والا. ہاں آزمائشیں آئیں فوراً رہبری ہو جائے، بھئی کیوں ہاری ہے، ہاں اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے استغفار کرے، توبہ کرے، باعث رحمت اس کو بنائے، آگے بڑھے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات، اس کی ترقی کے دروازے کھولتے ہیں. ترقی اللہ تعالیٰ اسے چمکاتے ہیں، اس کے لیے چمکاتے ہیں. اور پھر چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے ایسی بیوی جو بیوی اس کے مال میں، اپنے آپ میں کبھی خیانت نہ کرے. یہ چار باتیں اگر کسی انسان کو مل جائیں، یوں سمجھو دنیا کا خیر اسے مل گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ صفات، وہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا فرمائے، ہمارے اندر اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے کا جذبہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں کو اللہ کی طرف سے خیر سمجھ کر، خیر سمجھ کر. ایک بات میں جو گزشتہ میں نے کہی تھی، لیکن ایک صاحب نے سوال کیا، بھئی اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں ہم خوش ہوں، اور یہی حال ہمارے لیے بہتر ہے. اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء. یہ دین کے معاملے میں نہیں ہے، یہ دنیاوی حالت کے معاملے میں ہے. اس کو ہم فرق کرنا ہے، دنیاوی حالت میں. دین کے معاملے میں ایک آدمی نافرمانی میں ہے، او اللہ تعالیٰ مجھے اس حال میں رکھے، ٹھیک ہے، یہ غلط فہم ہے. ہاں ایک آدمی کہ دین دنیا کے معاملے میں جس حال میں رکھیں، جس یعنی جس حال میں ہے وہ حال سمجھے. ہاں اور اللہ سے عافیت مانگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آزمائشوں پر صبر اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کے بارے میں اتنا بولا، اتنا بولا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ کے لیے ایسی بخار دے دے جو بخار عبادت میں سستی پیدا نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نگاہ آخرت کی طرف تھی. وہ بڑے اونچے لوگ تھے، وہ کیا تھے؟ وہ بہت اونچے لوگ تھے. ہاں بہت اونچے لوگ، ہم تو بڑے کمزور ہیں. اگر آزمائش اگر مقدر میں اگر ہے، اگر آدمی جو ہے مقدر کی آزمائش کو ٹال نہیں سکتا، اگر زبان سے شکوا کرے، شکایت کرے، وہ دور بھی نہیں ہو سکتی اور اجر بھی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اس لیے کہ جو چیز لکھ دی گئی اسے ہم ٹال نہیں سکتے، اور جو لکھی نہیں ہے وہ آ نہیں سکتی. یہ ایمان کی بنیاد ہے. ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو لکھ دیا گیا وہ پہنچ، جو وہ ہر حال میں پہنچ کے رہے گی، اور جو نہیں لکھا گیا وہ پہنچنے ہی والی نہیں. اسی لیے بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر یقین نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ شکر اور صبر یہ ہماری زندگی کی بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر چلنے والا ہمیں بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام، يا ارحم الراحمين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ایمان کامل نصیب فرما. یا اللہ شکر کرنے والا دل، اے اللہ شکر کرنے والا دل نصیب فرما. اے اللہ تیرے فیصلوں پر قناعت کرنے والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ذکر کرنے والی زبان نصیب فرما. یا اللہ ہم تو، ہمارے پاس تو دعوے نہیں، آزمائش کے قابل نہیں، ہم تو اے اللہ عافیت ہی مانتے ہیں. دین میں عافیت عطا فرما، صحت میں عافیت عطا فرما. اے اللہ مال و دولت اور کمائیوں میں عافیت نصیب فرما. یا اللہ زندگی کے ہر لائن میں عافیت عطا فرما، دین کے لائن میں بھی عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں عافیت عطا فرما. اے اللہ ہم تو آزمائش کے قابل نہیں، اے اللہ اگر آزمائش مقدر میں ہے تو اے اللہ اس پر صبر کی استعداد اور توفیق، اور اے اللہ وہ قوت و حوصلہ ہمارے اندر پیدا فرما. یا الہ العالمین، دنیا اور آخرت کا خیر ہمیں نصیب فرما. الہ العالمین، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت نصیب فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں قرض کے دائی کی شکلیں اور صورتیں اپنے غیب سے پورا فرما. اے اللہ جو بے چین ہیں اللہ ان کے قلوب میں سکون نصیب فرما. ہمارے دلوں میں اللہ دین کی رغبت اور شوق پیدا فرما. اے اللہ دین کی طرف عافیت کے ساتھ ہم سب کو پھیر دے. اے اللہ دین کی طرف عافیت کے ساتھ ہم سب کی زندگی کو پھیر دے. یا اللہ پوری امت کی جان اور مال و آبرو کی حفاظت فرما، حالات کو درست فرما، سازگار فرما، امن کی خوشحالی کے فیصلے فرما. ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.